رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. گزشتہ جمعے میں آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ صف اور سورہ توبہ کی ان آیات کے حوالے سے کہ جن کا تذکرہ یہاں ان اجتماعات میں بہت مرتبہ ہوا ہے، دو باتیں سامنے آئی تھیں. ایک یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت ہے غلبہ دین حق، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. یہ آیت جو کی تو سورہ صف میں بھی ہے اور سورہ توبہ میں بھی. دوسری بات یہ کہ حضور کا یہ مقصد بعثت کفار کی تمام تر ریشہ دوانیوں کے باوجود مکمل ہو کر رہے گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویاب اللہ الا یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ تمام تر ریشہ دوانیاں جو ہیں ان کے باوجود یہ مقصد پورا ہوگا. ساتھ یہ بات بھی سامنے آ چکی ہے، بارہا آئی ہے کہ غلبہ دین حق کا یہ دو مراحل میں کام مکمل ہوگا. ایک مرحلہ، مرحلہ اول تو وہ تھا جو حضور کے اپنے دست مبارک سے آپ کی اپنی حیات طیبہ میں بنفس نفیس جزیرہ نمائے عرب پر آپ نے اللہ کے دین کو غالب کر دیا. جا الحق وذاق الباطل ان الباطل کان ظہورا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اس کے بعد اس کی توسیع ہوئی خلافت راشدہ کے دوران، لیکن بس اس کے بعد بصرہ جو ہے وہ کچھ تنزل کے راستے پر پڑ گیا. اس کا جو تکمیلی مرحلہ ہے وہ ابھی پورا ہونا ہے لیکن ہو کر رہے گا، جس کی خبریں ہیں صحیح احادیث میں کہ وہ دن آ کر رہے گا کہ کل روئے عرضی پر اللہ کا یہ دین غالب ہوگا اور خلافت علی منہاج النبوت کا نظام کل روئے عرضی پر پورے عالم انسانیت کے اوپر نافذ ہوگا. پچھلے جمعے میں نے یہ باتیں ذرا ایک نئے اینگل سے کہی تھی، فلسفہ تکوین اور فلسفہ تاریخ کے اعتبار سے. تکوین یعنی جینیسس، جس کے لیے کہ بڑی تحقیق ہو رہی ہے فزکس کے میدان میں کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی ہے، کیا اس کے سٹیجز ہیں. اور ریسنٹلی یقیناً انسان نے بہت ترقی کی ہے اس میدان میں، بگ بینگ تک پہنچ گیا ہے. ایک بہت بڑا کوئی حادثہ دھماکہ ہوا تھا. ایک زمانے تک تو سائنس میں یہ بات نہیں کہ کائنات ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، لیکن اب سائنس یہاں آ گئی ہے کہ نہیں، اس کا ایک آغاز ہے، بگ بینگ. ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا جہاں سے یہ کائنات شروع، ہمیشہ سے نہیں ہے اور یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، ختم بھی ہو جائے گی. گویا کہ جو دین اور مذہب نے جو باتیں کہی تھی سائنس میں ملا کے وہاں پہنچ گئی. تو ایک تو یہ ہے تکوین. تکوین کے حوالے سے دو لفظ میں نے کل پچھلی مرتبہ آپ کے سامنے، تنزل اور پھر ارتقاء. قدیم فلسفے میں علم کلام میں تنزلات ستہ، لیکن یہ کہ میں نے جدید سائنس کے نقطۂ نظر سے تنزلات کی کچھ اور تشریح کی تھی. ہر دو عالم خاک سر تا مت نقش آدمی، پھر ارتقاء شروع ہوا. اور فلسفہ تاریخ کے حوالے سے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک مادی فلسفہ تاریخ ہے، چاہے مختلف لوگوں نے اس کی مختلف تعبیرات کی ہوں، اسپینگلر کا کچھ اور ہے، ٹوائنبی کا کچھ اور ہے. مارکس نے ایک بہت مکمل تاریخ کی توجیہ کی ہے ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کے عنوان سے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مادی سطح پر وہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. لیکن ایک قرآن کا فلسفہ تاریخ ہے، ان دونوں میں فرق ہے. تو قرآن مجید کے فلسفہ تاریخ کے اعتبار سے تاریخ انسانی دو حصوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے، ایک آدم سے حضرت محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے نبی، پہلے انسان، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر نبوت و رسالت کا اختتام بھی ہو گیا، تکمیل بھی ہو گیا. یہ جو عہد ہے تاریخ انسانی کا، اس میں دو ارتقاء سائڈ بائی سائڈ چلے ہیں. ایک ارتقاء ہے انسان کے فہم، ذہن، فکر کا ارتقاء، اور ساتھ کے ساتھ اس کے تمدن کا ارتقاء، مدنیت. یہ ارتقاء چل رہے ہیں مادی سطح پر، ساتھ ساتھ نبوت اور رسالت کا بھی ارتقاء ہو رہا ہے. یہ بھی ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں آ کر پایہ تکمیل کو پہنچ گئے، نبوت و رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا حصہ جو ہے تاریخ انسانی کا وہ حضرت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم تا قیام قیامت. اور یاد نوٹ کیجئے ایک حدیث میں حضور نے اپنی بعثت کو اور قیامت کو یوں فرمایا ہے دو انگلیوں کو جوڑ کر، انما بعثت انا والساعه قائم، مجھے بھیجا گیا ہے، مجھے اٹھایا گیا ہے، میری بعثت ہوئی ہے اس طرح سے کہ قیامت اور میں اس طرح جڑے ہوئے ہیں جیسے دو انگلیاں. آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو جوڑ کر دکھایا جیسے یہ دو انگلیاں جڑی، قائم جیسے یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی. اس لیے کہ حضور کی آمد کے بعد اب نبوت اختتام کو پہنچ گئی، رسالت اختتام کو پہنچ گئی، یہ مراحل تکمیل کے جو ہے وہ طے پا گئے. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا صرف ایک مرحلہ باقی رہ گیا اس ارتقاء کا، وہ ارتقاء جو پہلے فزیکل ایولیوشن تھا، پھر بایولوجیکل ایولیوشن ہوا، پھر انٹلیکچوئل اینڈ سوشل ایولیوشن ہوا، اب جو ہے اس کی انتہا کیا ہے، گلوبلائزیشن آف دی ریولیوشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو نقطہ عروج ہے انسان کے انٹلیکچوئل ایولیوشن اور سوشل ایولیوشن کا، وہ بعثت محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگلا مرحلہ یہ کہ اس کے گلوبلائزیشن ہو جائے، پوری دنیا تک توسیع ہو جائے. اس سے اونچا کوئی مقام نہیں ہے، وہ تو جو آخری ہائٹ تھی وہاں تک نوع انسانی کو محمد رسول اللہ نے پہنچا دیا، اس سے اونچا کوئی مقام نوع انسانی کے لیے نہیں ہے. البتہ اب اس کی توسیع ہونی ہے، جزیرہ نمایا عرب کی حد تک ہوا تھا، اس کے بعد ایک اور بڑے رقبے پر ہو گیا، لیکن یہ کہ ابھی پورے گلوب پر گلوبلائزیشن آف دی ریولیوشن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک مرحلہ باقی ہے. اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے، میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو شعر سنایا تھا، آیا اے کائنات کا مانیے دیر یاب، تو نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو. اس سارا پروسیس ایولیوشن کا جو ہو رہا ہے گویا کہ اس میں مقصود جو ہے وہ تو ذات محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں آ کر وہ ایولیوشن اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے فرد کی حیثیت سے، تو اب تو اس کا گلوبلائز ہونا ہے، اس کی توسیع ہے، اس کا بڑھنا ہے، اس کے اندر کوئی ایولیوشن نہیں ہونا. آیا ہے کائنات، یہ پوری کائنات جو ہے قرآن مجید میں تو آپ کو معلوم ہے کہ کائنات کے مختلف جو مظاہر ہیں انہیں آیات الہی سے تعبیر کیا گیا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. تو ہر جگہ آئے تھے، یہ تو در حقیقت وہ تو دیکھنے والی آنکھ چاہیے، ورنہ تو یہ کہ ہر پتہ جو ہے معرفت کردگار، ہر ورق دفتر سے معرفت کردگار. لیکن اس پوری کائنات کو ایک آیت، اس پوری کائنات کو ایک آیت مانیں گے تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کی معنی ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. آیا ہے کائنات کا معنی دیر یاب، تو نکلے تیری تلاش میں قافلہ رنگ و بو. یوں سمجھنا چاہیے کہ در حقیقت تمام سابقہ نبوتیں اور رسالتیں آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تمہید تھی نبوت و رسالت محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر بات ہے کہ ارتقاء کو جب آپ مانیں گے تو ہر درمیانی کڑی جو ہے وہ تمہید ہے اگلی کڑی کے لیے، پھر اس سے اگلی کڑی کے لیے یہ تمہید بن جائے گی. اب جب ٹاپ پر پہنچ جائے گا معاملہ تو معلوم ہوگا کہ یہ مقصود کائنات. ویسے ہمارے ہاں صوفیہ میں تو یہ مضامین بہت مختلف انداز میں بھی آتے ہیں، اور اس حدیث کو بھی بیان کیا جاتا ہے لولا کلما خلقت الافلاک، اگرچہ محدثین کے نزدیک یہ حدیث جو ہے یہ مستند نہیں ہے، لیکن وہ جو ظفر علی خان صاحب کی نعت ہے بہت مشہور، گر ارض و سما کی محفل میں لولا کا لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں. تو مطلب یہ کہ اس تخلیق کا اس میں لاجک ہے، لیکن یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے، میرے نزدیک اس میں لاجک موجود ہے. لیکن بہرحال یہ سمجھ لیجئے کہ اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ در حقیقت تمام نبوتیں اور رسالتیں تمہید تھیں نبوت و رسالت محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم. اس اعتبار سے آج میں نے جو خاص طور پہ آیات آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، میں نے وعدہ کیا تھا پچھلی مرتبہ کہ یہ مرحلہ اول میں ظہور قدسی صلی اللہ علیہ وسلم اور تکمیل مقصد بعثت محمدی کے مرحلہ ثانی میں جو کچھ ہونا ہے اس کے ضمن میں قرآن مجید کی بعض آیات سے مجھے کچھ روشنی ملی ہے، کچھ ان چیزوں سے ایک بعض حقائق کی طرف رہنمائی ہوئی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ میں نے پچھلے جمعے میں کہا تھا. دیکھیے ظہور قدسی کے سلسلے میں سورہ مدثر کی بڑی اہمیت ہے. ویسے تو یہ کہ حضور کی نبوت کا ظہور ہوا ہے سورہ علق کی پانچ آیات سے. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اسی لیے ظہور نبوت کہتے ہیں. نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے. نبی عالم ارواح میں بھی نبی تھے. ایک حدیث موجود ہے جو میں نے کوٹ بھی کی ہے، میرا جو کتاب کیا ہے عظمت صوم پر، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ ابھی آدم مٹی اور پانی کے مابین ہی تھے، ابھی وہ مٹی گونجی رہی تھی، آدم کا حیولہ ابھی بننا ہی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا. کن تو نبی ینول آدم بین الماء والطین، ترمذی شریف کی روایت ہے. تو نبوت تو قدیم ہے، لیکن یہ کہ ظہور نبوت ہوا ہے. ایک شے ظاہر، ایک شے ہے ظاہر نہیں ہے، مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے، لیٹنٹ ہے، اب ظاہر ہو رہی ہے. تو ظہور نبوت تو ہے آیات علق سے، لیکن آغاز رسالت ہے. اب یہاں خاص طور پر صرف ظہور کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، آغاز رسالت، رسالت کا آغاز ہوا اس سے، آغاز رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مدثر سے. اس کی جو ابتدائی، ویسے تو یہ کہ سات آیات ہیں جو بڑی اہم ہیں، لیکن ابتدائی تین آیات جو ہیں وہ تو نہایت اہم ہیں، اس لیے کہ ان میں پھر وہی مضمون جو میں نے پچھلے جمعے میں بیان کیا، اس سے پہلے بارہا بیان کیا ہے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدین كله کے عنوان سے. یہاں ذرا مختلف الفاظ میں وہی مضمون موجود ہے. یا ایھا المدثر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹے ہوئے انسان صلی اللہ علیہ وسلم. یہ غور و خوض، یہ میڈیٹیشن، یہ تفکر و اعتبار، اب یہ مرحلہ ختم ہو جانا چاہیے تمہاری زندگی کا، اب کمر کس لو. یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرو لوگوں کو. یہ خبردار کرنا کس معنی میں؟ دیکھیے اس سے تعلق جڑ جائے گا جو میں نے پچھلے دن میں بھی اور آج بھی بات کی، کہ ایک مادی تاریخ ہے، تاریخ کا مادی کی تعبیر یا فلسفہ ہے. اسی طرح ہمارا جو بھی کوئی معاملہ ہے دنیا کے ساتھ، ہم دنیا کے ظاہر کو، مادی چیز کو دیکھ رہے ہیں، مادی اسباب و وسائل سے ساری دلچسپی ہے، انہی کے حصول میں ہم دن رات ایک کیے ہوئے، ساری دلچسپی اسی سے ہے، ہم اس میں گم ہیں. جو اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم. لیکن یہ کہ جب نبی کھڑا ہوتا تو کہتا ہے نہیں، ہوش میں آؤ، یہ تو سراب ہے جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. وہ بل حیات دنیا اللہ بتا غرور، یہ سوائے دھوکے کی چٹی کے کچھ نہیں ہے، تمہاری اصل زندگی یہ نہیں ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، تمہاری اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، تمہاری اصل کتاب زندگی تو موت کے بعد کھلے گی، تم کس دھوکے میں آئے ہوئے. ومل حیات دنیا اللہ بتاؤ وہ، یہ تو دھوکے کی چٹی ہے، تم اسی پر ٹابک دنیا کر رہے ہو اور چاند ماری کر کیے چلے جا رہے ہو، اسی کے اندر تم نے اپنی پوری زندگی بتا دی، لگا دی، کھپا دی، اس شراب کے پیچھے دوڑتے ہوئے. یہ ہے انذار، یہ حقیقت نہیں ہے، اپیئرنس ہے، ریئلٹی نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے. وہ حقیقت جو ہے وہ منکشف ہوگی جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا. اگر اس وقت آنکھ کھلے گی جبکہ موت سرانے آ کھڑی ہوگی تو کوئی فائدہ نہیں پھر. اب جاگ جاؤ، ہوش میں آؤ. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت حادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، وہ ہلانا اسی بانی میں تھا. واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنة ابدا ولنار ابدا. رایات کو کیجئے، تصور کیجئے، جب یہ آواز گونجی ہوگی عرب میں، خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہوگی جیسے کہ روزانہ شام کو سو جاتے ہو، پھر خدا کی قسم تم سب کو اٹھا لیا جائے گا جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو، پھر تمہارا محاسبہ ہوگا جو کچھ تم کر رہے ہو، حساب کتاب ہوگا، پھر جزا ہوگی اور سزا ہوگی، بھلائی کا کی جزا ملے گی، برائی کی سزا ملے گی۔ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، اور وہ یا تو پھر جنت ہے ہمیشہ کے لیے یا آگ ہے ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ ہے انذار، یہاں سے نبی کی دعوت شروع ہوتی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ لیکن یہاں سے شروع ہو کر اس کا ہدف کیا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی قائم کرو۔ میں نے قائم کرو کا لفظ کہا ہے، صحیح ترجمہ ہوگا اپنی رب کی بڑائی کرو، تکبیر کے معنی کسی شے کو بڑا کرنا، رب کو بڑا کرو۔ رب تو بڑا ہے لیکن اس کی بڑائی مانی نہیں جا رہی، انسان نے کہا نہیں میں، میری مرضی، میرا ذہن، میرا فلسفہ، میری حاکمیت، ہم حاکم، حاکمیت عوام، ہم خود اپنے لیے راستہ تجویز کریں گے، ہم خود اپنے لیے قانون بنائیں گے، ہماری ثواب بیچ پر ہوگا۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کو یا تو مانا ہی نہیں سرے سے، آج زندگی نو انسانی کی عظیم اکثریت سرے سے مانتی نہیں، جو مانتے ہیں انہوں نے کہیں مسجدوں میں بند کر دیا ہے، کہیں مندروں میں، کہیں کسی اور جگہ، کسی نام سے مان لیا، کسی نام سے مان لیا، یہی رہو بس، باہر نہیں آنا، ہماری مارکیٹ سے بھی باہر رہو، ہمارے اسٹاک ایکسچینج سے بھی باہر رہو، ہمارے بینک سے بھی باہر رہو، ہماری پارلیمنٹ سے بھی، ہائی کورٹ سے بھی، اس میں نہیں آنا، بلکہ ہمارے گھروں سے بھی باہر رہو، مسجد جگہ ہے تمہاری۔ یہ جو ہے بغاوت، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ایک بغاوت ہے اللہ کے خلاف۔ اے نبی، آپ کو کھڑے ہو کر اب جو کچھ کرنا ہے، اس انذار سے جس عمل کا آغاز ہوگا اس کی تکمیل ہوگی، تکبیر رب، رب کو بڑا مانا جائے، رب کی بڑائی تسلیم کی جائے، رب کی بڑائی قائم ہو جائے، اس کا قانون بالا ترین ہو۔ لتکون کلمۃ اللہ العلیا، تاکہ اسی کی بات سب سے بلند ہو، سب سے اونچی ہو، اس کی بات کے آگے کسی کی بات نہ رہے، اس کے حکم کے آگے کسی کا حکم نہ رہے، اس کے قانون کے مقابلے میں کوئی قانون نہ رہے، اس کے فیصلے کے مقابلے میں کوئی فیصلہ نہ رہے۔ یہ اگر کیفیت نہیں ہوتی تو پھر تو بغاوت ہے اللہ سے۔ یہ ہے مقصد بعثت محمدی بحیثیت رسول، وہی بات جو یہاں کہی گئی ایک لفظ تکبیر میں، اس کا اقبال نے خوب اچھا نقشہ کھینچا ہے، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک یا آغوش میں تسبیح و مناجات، سبحان اللہ سبحان اللہ حمد۔ وہ مسلک مردان خدا گاہ خدا بس، اور یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ یہ جمادات و نباتات بھی تو اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، یہ سبحان اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ تو ہر ذرہ ذرہ کائنات کی تسبیح کر رہا ہے۔ اور وہ جو فرشتوں نے کہا تھا کاہے کے لیے، خلافت کے لیے آپ یہ سارا جو ہے معاملہ کر رہے ہیں، ہم موجود تو ہیں، ہم حاضر ہیں، نحن نسبح بحمدک و نقدس لک۔ یہ خلافت کا جو فرمان ہے یہ کس لیے؟ بس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا تجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک۔ تو تسبیح تو ہو رہی ہے، تقدیس ہو رہی ہے، کبھی تو کوئی نہیں اس کائنات کے اندر، کاہے کے لیے خلیفہ؟ یہ پھر وہی فلسفہ ہے، تکوین کا ایک اہم موضوع ہو جائے گا، اس پر میں نہیں چھیڑنا چاہتا اسے۔ یہ خلافت کس لیے؟ تخلیق کی ایک ہے غایت، ایک ہے تخلیق کا سبب، ان دونوں میں فرق ہے۔ غایت تخلیق انسان اور جنوں کی عبادت، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ سبب تخلیق ایک مختلف، بڑا گہرا اور بڑا باریک مسئلہ ہے، وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اس حوالے سے جو ظہور قدسی ہوا ہے اس کے لیے اسی سورہ مدثر کی کچھ آیات ہیں، جن سے اس پورے فلسفہ تاریخ کے ساتھ بعثت رسالت کا ایک تعلق جڑتا ہے۔ تقریباً اس سورہ مبارکہ کے درمیان میں سے، پھر عام طور پر تو قسمیں جو ہیں اللہ تعالیٰ سورتوں کے شروع میں کھاتا ہے، چند سورتیں قرآن مجید کی ایسی بھی ہیں کہ درمیان میں پھر گویا کہ وہ جوش خطابت جو ہے وہ پھر ایک مرتبہ اپنے عروج پر آتا ہے، اور پھر درمیان میں، حالانکہ درمیان میں چل رہا ہے، نریشن چل رہی ہے، لیکن اثر نو ایک نئی گویا کہ شان کے ساتھ پھر ظہور کلام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا. کل والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لاحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم من يتقدم او يتاخر. کوئی نہیں میں قسم کھاتا ہوں چاند کی, کل والقمر واللیل, اور قسم ہے رات کی, اس ادبر جبکہ وہ پیٹھ موڑ لے جانے لگے, وہ صبح ہے اور قسم ہے صبح کی, اذا اسفر جبکہ وہ روشن ہو جائے. انہا لاحدى الکبر, انہا کی ضمیر کے بارے میں مفسرین نے بہت سی باتیں کہی ہیں, اس جہنم کی طرف ہے یا ان آیات کی طرف ہے. میرے نزدیک انہا کی ضمیر جو ہے وہ بعثت محمدی کی طرف ہے صلی اللہ علیہ وسلم, رسالت محمدی کی طرف ہے, کہ یہ عظیم باتوں میں سے ایک بات ہے, معمولی بات نہیں ہے. ورنہ آپ سوچئے جو ہمارے عام پیمانے ہیں سوچنے کے, اس کی روح سے کوئی بہت بڑا واقعہ تو نہیں تھا. حجاز کے ایک چھوٹے سے گھر میں, مٹی کا گھر ہوگا, اس میں ایک بیوہ خاتون کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہو گئی, کیا کون سی بڑی بات ہے, لاکھوں کروڑوں بچے پیدا ہوئے ہوں گے وہاں پر. لیکن یہ کہ وہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین واقعہ ہے کہ جو ہو رہا ہے. ایک ہے وہ ظاہر مادی نگاہیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں, ایک ہے وہ حقیقت کے جو پیچھے مستور ہے. کل والقمر واللیل اذ ادبر, والقمر اور چاند کی قسم کیوں کھائی. دیکھیے چاند کا نور ذاتی نہیں, مستعار ہوتا ہے, سورج ہی کا نور ہے, ریفلیکٹ ہو رہا ہے, اور وہ اتنا گہرا کبھی نہیں ہوتا جتنا کہ نصف النہار کا سورج چمک رہا ہو. روشنی تو ہوتی ہے تھوڑی بہت, دھندل کا سا ہو جاتا ہے اس سے زیادہ نہیں. سابقہ تمام نبوتیں اور رسالتیں چاند کے مانند ہیں. نبوت و رسالت محمدی خورشید کے مانند ہیں. چاند, کلا والقمر واللیل اذ ادبر, کچھ راتیں ایسی بھی آتی ہیں کہ جن میں چاند بھی نہیں ہوتا, سرے سے روشنی نہیں ہوتی, تاریخ تاریخ راتیں. اسی کے مانند 600 برس تاریخ انسانی کے ایسے گزرے ہیں جن میں کوئی نبوت اور رسالت نہیں, حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد کے مابین, علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, کوئی نبوت نہیں. فترۃ الوحی, وحی کا پہلا وقفہ ہے یہ رات ہے, بڑی طویل 600 سالوں پر محیط رات. اس سے پہلے جو روشنی تھی وہ نبوت عیسوی کی اور نبوت موسوی کی اور نبوت ابراہیمی کی, جن کی بھی تھی, جو بھی تعلیمات تھی, وہ چاند کی روشنی کے مانند تھی, دھندل کے تھے. اصل سورج ابھی طلوع ہونا ہے اور اس سے پہلے رات, اور وہ رات اب جا رہی ہے. واللیل اذ ادبر, اس نے پیٹھ موڑ لی ہے, اب وہ جا رہی ہے. یہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا, اب وہ سحر پیدا ہونے والی ہے. وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ, اور صبح جبکہ وہ روشن ہو جاتی ہے. یہ ہے خورشید محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا طلوع, جس نے پورے اس عالم کو منور کر دیا نبوت و رسالت کا نور. وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار. سارے ہتھکنڈے ابو جہل کے اور ابو لہب کے بھی رہ گئے, ساری مخالفت قریش کی بھی رہ گئی, چاہے گٹھن سے کٹھن وادیوں میں سے گزرنا پڑا, چاہے وہ یوم طائف بھی آیا اور شیب بنی ہاشم بھی آیا اور غار ثور کے 3 دن رات بھی آیا, سب کچھ ہوا ہے. لیکن یہ کہ بالآخر واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, وہ تو وصبح اذا اسفر, جیسے صبح جو ہے روشن ہو جاتی ہے, ایسے ہی یہ نور محمدی, یا یہاں کہیے نور خداوندی صلی اللہ علیہ وسلم, جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے, یہ چمن بامور ہوگا نغمہ توحید سے. تو یہ تو وہ چیز ہو کر رہی پورے جزیرہ نما عرب کے اوپر. انہا لاحدى الکبر, بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے, یہ معمولی واقعہ نہیں ہے. بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کے عام فلسفوں کے اعتبار سے اور بڑی تہذیبیں اٹھی, ایسے عربوں کی ایک تہذیب اٹھی تھی, کیا فرق پڑ گیا. اس سے پہلے آخر رومیوں کی تہذیب تھی، یونانیوں کی تہذیب تھی، چینیوں کی تہذیب تھی، ہندوستان کی تہذیب تھی، ایک عربوں کی تہذیب بھی ہوگی. ایک انداز یہ ہوگا. ایک یہ ہے جو قرآن کہہ رہا ہے کلّا والقمر واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر انها لإحدى الكبر نذيرا للبشر، اور کل نوع انسانیت کے لیے نذیر بن کر آئے ہیں یہ. وما ارسلناک الا کافة للناس بشيرا ونذيرا، یا بشر کا لفظ آیا، کسی قوم کے لیے نہیں، کسی علاقے کے. وہی نذیر کا لفظ جو شروع میں آ گیا، یا ایها المدثر قم فانذر. تو یہ جو بعثت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا انذار کا دائرہ جو ہے وہ کسی قبائلی حد میں محدود نہیں ہے، کسی ملک کی سرحدوں سے محدود نہیں ہے، کوئی جغرافیائی قبائلی قومی سرحدیں نہیں ہیں. انھا لعہد الکبر نذیرا للبشر. آخری آیت بڑی پیاری ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس وقت بھی جو کیفیت ہے اس کے اعتبار سے خود اپنے آپ کو بھی یوں سمجھتے ہوئے جو اقبال نے کہا ہے کہ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کر کے اس آیت کو پڑھ لے. من شاء منکم من یتقدم او یتاخر. یہ بعثت محمدی کا سورج تو طلوع ہو چکا، اب یہ ہے تم میں سے کون چاہتا ہے آگے بڑھنا، کون چاہتا ہے پیچھے رہ جانا، یہ اس کا فیصلہ. ابو بکر صدیق آگے بڑھ گئے، ابو جہل پیچھے رہ گئے، عمر فاروق آگے بڑھ گئے، ابو لہب پیچھے رہ گئے. لمن شاء منکم من یتقدم او یتاخر، یہ تمہارا چوائس ہے. انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہمارے ذمہ تھا راستہ سجھا دینا، ہم نے سجھا دیا. اب یہ کہ تم شکر گزاری کے روش اختیار کرو یا اپنا شکری کی، یہ تمہارا اپنا چوائس ہے. لمن شاء منکم من یتقدم او یتاخر. دیکھیے وہی کشمکش حق و باطل جاری ہے، ختم تو نہیں ہوگی جب تک کہ دین حق کا غلبہ پوری دنیا میں نہیں ہو جاتا. بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی مقصد پورا تو نہیں ہوا، وہ کشاکش تو جاری ہے، وہ محنت تو اب بھی ہے. چاہے تمہید ہی ہو، اگر سابقہ ساری نبوتیں تمہید تھی نبوت محمدی کی، تو جو بھی ہم محنت کر رہے ہیں وہ تمہید ہوگی. کس بات کی؟ بعثت محمدی کے اس مقصد کی عالمی سطح پر تکمیل کے لیے تمہید ہے یہ جو بھی ہم کر رہے ہیں. اسی کھاتے میں جمع ہوگا جو کچھ بھی ہوگا، جو کام بھی کوئی کرے گا، کوئی محنت کرے گا اللہ کے ساتھ خالص للہیت کے تحت کرے گا، وہ اسی کھاتے میں جمع ہو جائے گا. لیکن یہ اب ہر شخص کا امتحان ہے، پیچھے رہ جانا چاہتا ہے اسی جہاں رزق کا نام ہے آب و دانا، اسی آب و دانے ہی میں چکر کے اندر زندگی بتا دیتا ہے، یہی اہل و عیال. وما اموالکم ولا اولادکم، تمہارے اموال اور اولاد تو نہیں ہے جن کے ذریعے سے تم اللہ کا قرب حاصل کر سکو، بلکہ یہ تو اللہ کا قرب تو کسی اور چیز سے حاصل ہوتا ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہاری اموال اور اولاد تو تمہارے لیے فتنہ ہے. آیا انہی میں الجھ کر رہ جاتے ہو؟ گاہ میری نگاہ تیز سیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. اور یہ جو ہے کہ میں نے جو شعر آپ کو پہلے بھی سنا دیا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اگر گم رہنا چاہتے ہو رہو، تم محروم ہو جاؤ گے، بد نصیب رہو گے، بے نصیب رہو گے، تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. لیکن جو چاہتا ہے آگے بڑھے. لمن شاء منکم من یتقدم او یتاخر کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص جو کچھ کر رہا ہے اس کے عوض وہ رہن ہے. ایک ایک شے پے کرنی ہوگی. آپ نے قرض تو لے لیا، کھا لیا، لیکن آپ رہن رکھے گئے ہیں، یہ آپ کے اندر سے نکالا جائے گا وہ قرض جو آپ نے لیا تھا. آئی ایم ایف اب نکال رہی ہے کہ نہیں آپ کے اندر سے؟ چاہے وہ پیٹرول کی قیمت بڑھوا کر، چاہے وہ بجلی کی قیمت بھی بڑھنے کا امکان ہے، یہ سب کچھ کیا آپ کے اندر سے اب نکالنا ہے، انہوں نے کھینچنا ہے. کھا کر ہضم کر لینا آسان ہے، اندر سے نکال کے دینا پڑے گا. جو عمل کر رہے ہو یہ تمہارے اندر سے نکلیں گے پھر، اور یہی تو ہوں گے. یہ حرام خوریاں جو تم نے کی ہیں یہی آگ کے انگارے بن جائیں گے جو تمہارے پیٹوں کے اندر دہکیں گے، یہی ہوں گے. کل نفس بما کسبت رہینہ. بہرحال میرا وہ موضوع نہیں ہے اس وقت کا، ہے میرے پاس تلوار کی. شکریہ. یہ تو تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا معاملہ، جسے میں نے ظہور قدسی سے تعبیر کیا ہے. اب اس کے بعد ختم نبوت، رات تو نہیں آئی اس کے بعد، لیکن یہ ہے کہ کوئی دودھل کا سا تو پھر شروع ہو گیا. رات اس معنی میں نہیں آئی کہ سورج موجود ہے, قرآن موجود ہے, نصف النہار کی طرح موجود ہے. یہ بات ذرا ایک علمی انداز میں سمجھنے کی ہے کہ ختم نبوت سے جو خلا پیدا ہوا اس دنیا میں, اس کو اللہ تعالی نے حکمت خداوندی نے تین چیزوں سے پر کیا. نبوت بہت بڑی رحمت, وہ سلسلہ چلا رہا تھا آدم سے محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دم بند. حضرت ام ایمن ایک صحابیہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا, اور وہ عجیب خاتون ہیں, صحابیات میں ان کا ایک عجیب مقام ہے. حضور کو انہوں نے کھلایا بھی اپنی گود میں, لیکن طویل عمر پائی ہے, حضور کے انتقال کے بعد بھی بہت عرصے تک زندہ نہیں ہے. وہ ایک روز بیٹھی ہوئی رو رہی تھی حضور کے بعد, حضرت ابوبکر حضرت عمر کا گزر ہوا, پوچھا کیا وجہ ہے, کیوں رو رہی ہوں میں؟ کہنے لگی مجھے اس لیے رو رہی ہوں میں کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو, رحمت خداوندی کا وہ مظہر وحی کا سلسلہ بند ہو. تو یہ اتنی بڑی جو رحمت تھی اللہ کی, اس کے بند ہونے سے جو خلا پیدا ہوا اسے کسی چیز سے پور ہونا چاہیے یا نہیں؟ یہ تازہ جو ندا خلافت ہے آج یہاں موجود ہے, اس کے سرور پر میری ایک تحریر یا تقریر کا یہ حصہ دیا گیا ہے جلی الفاظ میں. تین چیزوں سے اس خلا کو پر کیا. نمبر ایک, قرآن کو محفوظ کر دیا, اس میں تحریف نہیں ہو سکتی, تاکہ کوئی دنیا کے کسی گوشے میں کونے میں کوئی حقیقت میں طالب ہے حق کا تو اس کے لیے ایک شے موجود ہے کہ وہ رسائی حاصل کر سکتا ہے قرآن تک, اور کل حق اس پر واضح ہو. قرآن گم ہو جائے تو پھر تو کوئی سورس نہیں دیتی. محفوظ, انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, یہی وجہ ہے کہ تورات کو یہ حفاظت گارنٹی نہیں کی, انجیل کو گارنٹی نہیں کی, قرآن کو گارنٹی کی. تو بطن قرآن کی حفاظت. نمبر دو, ہر سو برس کے وقفوں کے بعد ایسے شخصیات کا اٹھانا جو نبی تو نہیں ہوں گے, وہی تو نہیں آئے گی ان پر, لیکن محمد کے لائے ہوئے دین کو تازہ کر دیں گے. سو برس میں اس کے اوپر جو گرد و غبار آ گیا, کوئی نئے فلسفے آ گئے, وہ چھا گئے اس کے اوپر, کوئی لوگوں نے نئی رسومات ایجاد کر کے کوئی تومار ان کا جو ہے وہ ایسا بنا لیا, ایجاد کر لیا کہ اب اصل دین چھٹ گیا اس کے پیچھے. عید میلاد النبی تو رہ گئی, لیکن یہ کہ حضور کے ساتھ اصل اپنا تعلق جو ہونا چاہیے عملی اور قلبی وہ ہے نہیں. یہ ساری بدعات کے تومار جو ہے, یہ سب کے سب ان سب کو ہٹا کر اور تمام گرد و غبار جو ہے ان کو دور کر کے دین کی اصل شکل کو پھر دکھانا, یہ ہے سلسلہ مجددین. ان اللہ یبعث فی هذه الامه على راس كل مئه عام من يجدد لها دينها. حضور نے فرمایا اس امت میں اللہ تعالی ہر صدی کے سرے پر ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا جو اللہ کے دین کو تازہ کر دیں گے, اس امت کے دین کو تازہ کر دیں گے علمی طور پر, تاکہ دیکھ لیں یہ ہے دین, یہ جو اوپر غبار آ گیا تھا یہ ہٹا دیا ہم نے, اصل دین یہ. اور تیسری چیز یہ کہ ضمانت دے دی گئی کہ میری اس امت میں ہمیشہ ایک گروہ یقیناً حق پر قائم رہے گا. لا تزال فی امتی طائفت القائمین علی الحق لا یضرهم من خذلهم او من خالفهم, انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے, نہ وہ جو ان کا ساتھ چھوڑ جائیں گے نہ وہ جو ان کی مخالفت کریں گے, ایک گروہ حق پر قائم رہے گا لا محالہ. یہ تین ضمانتیں دی ہیں اللہ تعالی نے تاکہ وہ جو وحی کا بدل ایک طریقے سے بن جائے. نعم البدل تو نہیں بن سکتی, وحی وحی ہے, لیکن یہ کہ مالا یدرک کلہ لا یدرک کلہ, اس کا تقاضا, اس کی ضرورت جو ہے ایک حد تک پوری ہو جاتی تھی چیزوں سے. اب یہ سمجھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا ہوا, جو دوسرا دور شروع ہوا تاریخ کا. ہمارے نزدیک تاریخ کا ایک دور حضرت آدم تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دوسرا دور حضرت محمد سے تا قیام قیامت. انما بعثنا بسا کہاتین, اس میں بھی پہلے تنزل آیا, ایک ہزار برس میں رفتہ 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 پوری عمارت ابھی بوس ہو. غور کیجیے, کھندر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی, لیکن گرتے 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 تقریباً ہزار برس میں آ کے ختم. میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا, پہلے تنزل پھر ارتقا, پہلے جذر پھر مد, اب جہاں یہ انتہا ہوئی تھی پچھلی مرتبہ بھی میں عرض کر چکا ہوں، اس بر عظیم پاک و ہند میں دینی اعتبار سے تنزل کی انتہا اکبر کا دور ہے، جبکہ دین محمدی کو قرار دے دیا گیا کہ اب ختم، اس کا دور ہی ختم ہو گیا، اب تو دین اکبر ہی ہوگا، وہیں سے ارتقا شروع ہو گیا. اس ارتقا کا جو ہے یہ الف ثانی، الف اول کے درمیان ہوتے ہوتے گرتے 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 بات وہاں تک پہنچی، الف ثانی شروع ہوا، ارتقا کا عمل شروع ہو گیا. پچھلے 400 برس سے کیا ہو رہا؟ الف ثانی کے 400 برس گزر چکے ہیں، 418 برس. اس دوران کیا ہوا؟ اب تاریخ کے جو واقعات ہیں بٹوین دی لائنز ریڈ کیجئے، کیا ہو رہا ہے؟ ایک تاریخ ہے، کیا ہو رہی ہے؟ انگریز چلا گیا، پاکستان بن گیا، ہندوستان بن گیا، یہ ہو گیا، ادھر سے وہ ہو گیا، عالم عرب بھی آزاد ہو گیا، یہ ہو گیا، اس سے پہلے جو ہے جو ترکی رہ گیا، سلطنت عثمان کی، تو واقعات و تاریخ ہیں. ان بٹوین دی لائنز تاریخ کیا ہے؟ اس 400 برس کے دوران علامہ اقبال کے وہ دو شعر ذہن میں رکھیے، تاریخ انسانی ادھر جا رہی ہے، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، اور نوٹ کیجئے یہاں وہی لفظ رنگ و بو آیا ہے. کون سا یہ لفظ یاد آیا؟ شعر آیا ہے، کائنات کا مانیے دیر یاب تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو. اور اب ان 400 سالوں میں کیا ہے؟ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش برویت آرزو، یاز نور مصطفیٰ اڑا بہاس، یا حرود اندر تلاش مصطفیٰ. یہ تاریخ انسانی کہاں جا رہی ہے؟ تلاش مصطفیٰ میں. اس تاریخ کا یہ 400 برس جو ہے، یہ نو انسانی کا قافلہ تلاش مصطفیٰ میں ہے. اب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریکور کرنا ہے، ریئلائز کرنا ہے، دوبارہ حاصل کرنا ہے، ریگین کرنا ہے. 1000 برس میں کھویا ہے انہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب انہیں دوبارہ حاصل کرنا ہے. جس کو ہم مختلف ناموں سے تعبیر کریں گے، یہ کیا ہے؟ در حقیقت تلاش مصطفیٰ. لیکن آج ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، پہلے اس سے یہ بات کبھی بیان نہیں ہوئی ہے، یہ تلاش مصطفیٰ کا عمل جو ہے یہ 3 لیولز پر جاری ہے. ایک پوری نو انسانی بحث کے مجموعی بھی کشاں کشاں، چاہے نہ چاہے، جانے بوجھے، خواہی نہ خواہی، شعوری یا غیر شعوری طور پر مر رہی ہے اسی طرف، دھکے کھا رہی ہے افراط و تفریط کے، فرینچ ریولوشن، بولشویک ریولوشن، ادھر کا دھکا، ادھر کا دھکا، لیکن دھکا کھاتے کھاتے وہی مارکس کا فلسفہ، ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم، یہ تھیسس اینٹی تھیسس سنتھیسس ہوتے ہوتے جا کہاں رہا ہے قافلہ؟ یہ کشاں کشاں جا رہا ہے ادھر ہی. یہ ہے وہ حقیقت جس کو اقبال نے 1936-37 کی اپنی اس نظم میں کہا ہے، وہ جو ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس سے کہلوایا ہے، اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. یہ زمانہ از خود، یہ قافلہ انسانیت دھکے کھا کر جدھر جا رہا ہے، اب مجھے اندیشہ ہے ابلیس کہہ رہا ہے کہ یہ تو شرع محمدی تک پہنچ جائے گا، ایک دو دھکے اور کھائے گا تو وہاں جا پہنچے گا. یہ اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر. نو انسانی چاہے یا نہ چاہے جا رہی ہے، ٹھوکریں کتنی بھی کھا لے گی، مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق، والی بال جس طرح ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر دھکے کھاتی ہے، اسی طریقے سے نو انسانی دھکے کھا رہی ہے. اور یہ جو آخری اس کو دھکا لگا کمیونزم کی موت کے بعد، اب کہاں کھڑا ہے انسان؟ آپ کو یاد ہوگا یہاں تذکرہ ہوتا رہا ہے کہ ایک بہت بڑا دانشور امریکن، اس نے تو کہا تھا فوکو یاما نے کہ اینڈ آف ہسٹری، ہم پہنچ چکے ہیں، ثابت ہو گیا، بس انسانیت کا جو نقطۂ عروج تھا وہ ہمارا نظام ہے، سیکولر ڈیموکریسی، کیپیٹلسٹک ڈیموکریسی، سیکولر کیپیٹلسٹک ڈیموکریسی، اس سے آگے اس سے بہتر کوئی نظام نہیں. اس لیے کہ رشیا اس کا ایک اینٹی تھیسس بن کر سامنے آیا تھا، اس نے مقابلہ کیا تھا، وہ ختم ہو گیا. لیکن یہ کہا ہنٹنگٹن نے کہ نہیں، ابھی تہذیبوں کا تصادم ہوگا، کلیش آف سویلائزیشن ابھی ہونا ہے، وہ ہونا ہے. کدھر جانا ہے قافلہ؟ کچھا کچھا ادھر جائے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ نوع انسانی مجموعی اعتبار سے بھی کشاں کشاں، یوں سمجھے یونیورسل فورسز جو ہیں، فورسز آف ہسٹری جو ہیں، وہ خود بخود، چاہے وہ ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم ہے لیکن وہ خود بھی اسی رخ پر جا رہا ہے. اور دوسری سطح اس کی ہے قومی اور ملی سطح پر امت مسلمہ اس کی کوشش کر رہی ہے. امت مسلمہ نے کولونیل رول سے نجات حاصل کی، پاکستان آزاد ہوا، انڈونیشیا آزاد ہوا، یہ آزاد ہوا، وہ آزاد ہوئے، عرب آزاد ہو گئے، فلاں آزاد ہو گئے. وہ کوئی مذہبی تحریک تو نہیں تھی، مسلم لیگ کوئی مذہبی تحریک نہیں تھی، نہ اس کی قیادت مذہبی لوگوں پر مشتمل تھی. اگرچہ یہاں یہ کہ خاص امتیاز یہ ہے کہ یہاں نعرہ ضرور مذہبی لگا تھا، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، باقی پوری دنیا میں تو کہیں نعرہ بھی نہیں لگا، اسلام کا نعرہ بھی لگا. یہ ملی ہیں، قومی ہیں. یہ قومی تحریکیں جو ہیں یہ بھی کدھر جا رہی ہیں؟ وہ بھی لا محالہ جا رہی ہیں اسی طرف. اس لیے کہ جب مسلمان قومیں آزاد ہوئی تو انہیں اپنا شعور پیدا ہوا، ہم کون ہیں؟ یہ انگریز ہم پر آ گیا تھا، اس نے اپنا نظام ہم پر نافذ کر دیا تھا، یہ ہمارا نظام تو نہیں تھا، ہمارا نظام کون سا تھا؟ خود بخود امتیاز پیدا ہوئی ہے، خود بخود ایک توجہ ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی کولونیل رول کا بستر طے ہوا ہے، ساتھ کے ساتھ ہی تمام عالم اسلام کے اندر تحریکیں شروع ہو گئی. انڈونیشیا سے مسلمی پارٹی، ہندوستان میں جماعت اسلامی، اور اس سے پہلے یہ کہ علامہ مشرقی اور مختلف جو ہے تحریکیں اٹھی تو نہیں، الاب الکلام آزاد وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد یہ کہ فدائین ایران میں، الاخوان المسلمون پورے عالم عرب میں. یہ سب کاہے کے لیے؟ تاکہ احیائی تحریکیں ہیں، دین کو اثر نو ایک نظام زندگی کی حیثیت سے قائم کیا جائے. تو گویا کہ امت مسلمہ بھی چاہے کسی خاص مذہبی انداز میں نہیں، کسی انقلابی انداز میں نہیں، اپنی قومی سطح پر بھی جدھر جا رہی ہے اس کا رخ یہی ہے لا محالہ، تلاش مصطفیٰ. یہی وجہ ہے پاکستان بنا ایک معجزہ، قرارداد مقاصد پاس ہو گئی ایک اور معجزہ، ابھی آپ نے ایٹمی دھماکے کر لیے ایک اور معجزہ، اور عالم اسلام میں امت مسلمہ میں خاص مقام جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایٹمی دھماکے کے ذریعے سے پاکستان کو دے دی. گویا کہ ان ممالک کے لیے، خاص طور پر پاکستان کے لیے، تو یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا شعور ابھی ہمیں نہ ہو جائے گا. کافر کا توانی شد ناچار مسلمان شو، ہمارے لیے تو کوئی اور ذریعہ ہے ہی نہیں، اپنے بقا کا سہارا صرف اسلام ہے، اور اگر ادھر ہم نہیں جائیں گے تو ختم ہو جائے گا. تو گویا کہ ایک سطح ہے پوری دنیا کی، ہر کجا بھی نہیں جہاں رنگ و بو. آج پوری دنیا میں جہاں کوئی خیر ہے، وہ امریکہ میں ہو، یورپ میں ہو، کہیں ہو، کوئی فکر کی اچھائی ہے، کوئی نظام کے اندر انہوں نے بہتری اپنی پیدا کی ہے، یہ سب کہاں سے لیا؟ یاد نور مصطفیٰ اورا بہار، یہ نور مصطفیٰ سے مستعار لیا ہوا نور ہے. یا حروز اندر تلاش مصطفیٰ، یا یہ کہ ابھی قافلہ انسانی تلاش مصطفیٰ ہی کے اندر سرگردہ ہے. پھر یہ کہ ملی سطح پر، اور تیسری ہے اصل میں خالص احیائی تحریکیں، وہ تحریکیں اور جماعتیں جو یکے بعد دیگرے اٹھ رہی ہیں خالص دین کے قائم کرنے کے، ملی نہیں، قومی نہیں، دنیاوی بہبود نہیں، نہیں، دین کے لیے. یہ ایک تیسرا، یہ نیوکلیس سمجھ لیجئے، اہم ترین حصہ جو ہے اس کا وہ یہی ہے. ان کے ضمن میں خاص طور پر سمجھیے، یہ جو احیائی تحریکیں ہیں ان کی ساری مسائل جو ہے در حقیقت یہ اس مجدد کامل کی تلاش میں ہیں کہ جو دین کو پھر اسی طریقے سے غالب کر دے گا جس طریقے سے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب کر دیا. لیکن ان تحریکوں کے ضمن میں جو قرآن مجید کے جس مقام سے مجھے روشنی ملی ہے، سورۃ الانشقاق، اس سورۃ کا چونکہ آغاز ایسا ہے قیامت، اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، قیامت کا نشہ. سورہ مدثر سے تقابل کیجئے، وہاں شروع میں بعثت محمدی کا معاملہ ہوا ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وصیامک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہاں قیامت کا تذکرہ ہے، اور وہ جو میں بتا چکا ہوں، انما بعثت انا وساق ہاتین، اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت. اس کے بعد پھر وہی درمیان میں پھر قسم، فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق، کوئی نہیں مجھے قسم ہے شفق کی. یہ شفق کیا ہے؟ سورج جب غروب ہو جاتا ہے صرف سرخی سی باقی رہ جاتی ہے. یہ الف اول کے اختتام پر آ کر جب دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس انتہائی زوال کو پہنچ گیا دنیا میں کہ جیسے سورج غروب ہو گیا، دن ختم ہو گیا، بس صبح اداس پر، وہ صبح جو شروع ہوئی تھی بعثت محمدی سے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صبح اس کا دن آج غروب ہو گیا، شفق رہ گئی. تاریخ ہے ہمارے پاس، مسلمانی در کتاب اور مسلمانہ در وہ، اب مسلمانی کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور مسلمان وہ قبر میں. لیکن فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق، رات ایک آئی ہے اور اس رات نے اپنے اندر بہت سی گندگیوں کو، بہت سی برائیوں کو سمیٹ لی. رات کے ساتھ تو پھر ہوتا ہی ہے چوری چکاری، جا کے اور بھی وہ جو کچھ رنگ لگیاں. یہ جو دور گزرا ہے نوع انسانی کا، یہ گویا کہ ایک اعتبار سے، اس روحانی اعتبار سے ایک رات ہے کہ جس سے نوع انسانی گزر رہی. واللیل وما وسق، لیکن والقمر اذا اتسق، دیکھیے وہاں شروع میں قمر کا ذکر تھا سورہ مدثر میں، کلا والقمر واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر، یہاں فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق. چاند، یہ چاند جو ہے جبکہ وہ پورا بھر جائے، 14 دن لیتا ہے بھرنے میں، ایک دم تو نہیں پورا پورا چاند، سورج تو پورا کا پورا طلوع ہوتا ہے، چاند تو پہلے دن کا چاند ہلال ہے، پھر دوسرے دن، تیسرا دن، چوتھا دن، ادھر تصف ہو جب پورا بھر جائے 14 دن میں نا. اسی طریقے سے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، اب جو یہ کام ہونا ہے غلبہ دین حق کا، یہ درجہ بدرجہ ہونا ہے، تم چڑھو گے درجہ بدرجہ، ایک سطح سے دوسری سطح کو. وہ کام نہیں ہو سکتا دوبارہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہوا، کہ کل 20 برس میں مکمل انقلاب برپا ہو گیا. یہاں تو یہ ہوگا کوششیں ہوں گی، تحریکیں اٹھیں گی، چلیں گی، بڑھیں گی، کچھ لوگ اس میں وابستہ ہوں گے، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنے مالی وسائل و ذرائع صرف کریں گے، اپنی اپنی کوشش کا اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اجر و ثواب جو ہے وہ لیں گے. لیکن یہ کہ ابھی ایک سیڑھی چڑھا سکیں گے، ایک سیڑھی چڑھے، آگے اس کے بعد کوئی اور تحریک اٹھے گی، وہ اس سے آگے لے کر چلے گی قافلے کو، پھر کوئی اور تحریک اٹھے گی، وہ اس کو اور آگے لے کر چلے. یہ تحریکیں جو جری ہیں پورے عالم اسلام میں، یہ ختم نہیں ہو گئی، ویسے تو ناکام ہو گئی. جماعت اسلامی کا آج کیا حال ہے ہم کو معلوم ہے، کہیں اسلامی نظام قائم تو نہیں کر سکے، اخوان المسلمون کہیں پر بھی اسلامی نظام قائم نہیں کر سکے، مخدومی پارٹی کا نام و نشان نہیں رہا. ہوتے ہوتے البتہ یہ ضرور ہے کہ اب پھر دوبارہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں پھر کچھ ریسرجنس ہے اسلام کی، لیکن یہ ہے کہ اس کے کچھ اثرات رفتہ رفتہ. اب جماعت اسلامی کی تحریک، اس سے پہلے جیسا کہ میں نے کہا خیری برادران تھے، یا یہ کہ علامہ مشرقی تھے، یا ان سے بھی پہلے ابو الکلام آزاد تھے، حزب اللہ قائم کی ہے 1913 میں بیعت کی بنیاد پر. یہ سب لتر قبل نہ طبق نہ طبق، ان میں علامہ اقبال کا مقام خاص ہے. دیکھیے وہ دو حیثیتوں میں کھڑے ہوئے ہیں، قومی اور ملی سطح پر بھی ان کا ایک بہت اونچا مقام ہے. وہ مسلم لیگ کی تحریک، مسلمانوں کی قومی تحریک، تحریک پاکستان، پاکستان کے مصور، پاکستان کا خواب دیکھنے والے، قائد اعظم کو انگلستان سے بلانے والے، اور ان کے ہاتھ میں اس قوم کی جو ہے وہ نیا جو ہے اس کی پتوار پکڑانے والے کون؟ علامہ اقبال. وہاں بھی ان کا رول ہے، اور اس سطح پر بھی رول ہے. فکری اعتبار سے وہ شخص ہے کہ جس نے دین کے تصور کو تازہ کیا ہے، ورنہ دین ہمارا مذہب بن کر رہ گیا تھا، صرف کچھ عقائد اور کچھ عبادات اور کچھ ریچولس کا اور کچھ رسومات کا مجموعہ بن کر رہ گیا تھا. اللہ اللہ کر سلّہ اسے ایک دین کو اثر نو تازہ کیا ہے اقبال. اس کے بعد یہ ہے کہ اس پر جو کوششیں ہوئی ہیں یک کے بعد دیگر، ہم بھی اسی میدان میں کوشش کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ سمجھ لیجئے، یہ ساری کوششیں لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، لازماً تم چاہو گے اوپر بڑھو گے لیکن ایک دم نہیں، وہ چھلانگ ایک ہی چھلانگ میں 22 برس میں ساری منزل طے کر جانا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی امتیاز تھا. اس معنی میں امتناع نظیر ہے کہ اس کی کوئی دوسری مثال ممکن نہیں. اب تم درجہ بدرجہ چڑھو گے. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. اب تنظیم اسلامی جو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ اصلاً اس تیسری کڑی، تیسرا جو سلسلہ جسے میں کہہ رہا ہوں کڑیاں ہیں، رفتہ رفتہ تدریجن حزب اللہ جماعت اسلامی تنظیم اسلامی اسی مشن کو آگے بڑھا رہی ہے. پیش نظر یہی ہے، ایسے لوگوں کی ایک جماعت تیار کی جائے جو اپنے وجود پر اپنے گھر میں پہلے دین قائم کر چکے، ملی سطح پر نہیں، قومی سطح پر نہیں، آئیڈیولوجیکل پارٹی، نظریاتی پارٹی، انقلابی پارٹی. وہ تو آئیڈیالوجیز کے اوپر اس کی بنیاد ہوتی ہے، اور جو آئیڈیالوجی کو قبول کرتا ہے وہ اسے اپنی زندگی میں نافذ کرتا ہے. یہ لوگ آگے بڑھیں پھر نہیں عن المنکر کے مختلف مراحل، بالقلب بھی ہے نہیں عن المنکر، باللسان بھی ہے، پھر بالید بھی ہے کہ وہ موقع آئے کہ چیلنج کریں باطل کو کہ اب ہم اسے نہیں چلنے دیں گے. یہ تو اس کا ہے کہ جو مستقل طریقہ کار ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم ساتھ کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں کہ وہ جو قومی سطح پر جو ہو رہا ہے ہم اس کو ڈیناؤنس نہیں کرتے، ہم اس کے حریف بن کر نہیں آتے، ہم ان سے خامخواہ بھی پنجہ آزمائی نہیں کرتے. وہ بھی ایک سطح ہے جس پر کے کام ہو رہا ہے، ہم وہاں ضرور مشورہ دیتے ہیں کہ خدا کے لیے جس رخ پر یہ گاڑی چل رہی ہے اسے آگے بڑھاؤ. قرارداد مقاصد کو پاس ہوئے ہوئے اب 50 برس ہونے کو آ رہے ہیں، چلو اب 99 کے اندر بھی 49 میں پاس ہوئی تھی تو 6-7 مہینے کے بعد، لیکن یہ کہ اس سے اللہ قدم ہونا چاہیے، اس کو باقاعدہ نافذ کیا جائے، شریعت کو نافذ کیا جائے، اسلام کو نافذ کیا جائے، نظام اسلامی کو نافذ کیا جائے. یہ جو ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش برو یا دارزو، یاد نور مصطفیٰ ارا بہا یا حروز اندر تلاش مصطفیٰ. تو اگر قومی اور ملی سطح پر بھی یہ قافلہ ادھر چل رہا ہے تو آگے قدم بڑھاؤ. اس کے اوپر سٹیسس، کہیں رک جانا، کھڑے ہو جانا تو ٹھیک نہیں. اسی حوالے سے جو بھی کوششیں ہم کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. میں نے آج سے 11 دن قبل جو ملاقات کی تھی نواز شریف صاحب سے، اور اس ملاقات کو میں نے خاص طور پر اس اعتبار سے کہ اپنی بات میں لکھ کر لے جاؤں، تو ایک طویل خط میں نے، حالانکہ وہ بھی بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ جب آتے ہیں غیر سے مدامی خیال میں. اگلے روز اتوار کی صبح کو ملاقات ہونی تھی، ہفتے کی شام کو مغرب کے بعد مجھے خیال آیا، میں نے قلم اٹھایا، لکھنا شروع کیا. وہ کاپی میرے پاس اب بھی محفوظ ہے، کہیں قلم میرا اٹھا نہیں ہے، میری کاپی کے 11-12 صفحے ہیں، مسلسل لکھا ہے. وہ خط جو ہے جا کے میں نے پھر اتوار کو 13 تاریخ کو سوموار کو انہیں پڑھ کر سنایا، تاکہ یہ کہ کوئی بات رہ نہ جائے گفتگو میں، کیا بات آئی کیا نہیں آئی، سند رہے کہ یہ خط تھا جو آپ کو پیش کیا گیا تھا. میں نے یہ پورا پس منظر ان کے سامنے رکھا ہے، انسانی تاریخ کدھر جا رہی ہے، دین حق کے غلبے کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے، ہو کر رہے گی. اب یہ تو یہی ہے کہ لمن شاء منکم من یتقدم او یتاخر، یہ اپنی بد نصیبی یا خوش نصیبی ہے، کون اس میں کوئی حصہ ڈال رہا ہے اور کون جو ہے اس میں اپنے آپ کو بد نصیب اور محروم بنا رہا ہے، یہ تو انڈیویجول معاملہ ہے. تو تمہیدیں میں نے وہاں بیان کر کے، اور پھر اس وقت کے جو عالمی حالات اور پاکستان میں دھماکوں کے بعد اب جو مالیاتی صورتحال ہے، اس کے 4 سیناریوز اس کے اندر بیان کیے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. 3 سیناریوز جو ہیں وہ بہت خطرناک ہیں، پاکستان کے لیے خیر نہیں ہے. ایک امکان یہ بھی ہے کہ آپ میدان میں آ جائیں، اگلا قدم اٹھا لیں اللہ کا نام لے کر، اپنی خود ہی پہچان ہو غافل افغان. تاریخ نے موقع دیا تھا اس سے پہلے اس ملک کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کو، وہ اس ملک کا ماؤ زیڈونگ بن سکتا تھا، لیکن ناکام رہا، خود جاگیردار تھا، جاگیرداری کی کھلڑی سے باہر نہیں آ سکتا. دوسرا موقع دیا تھا ضیاء الحق کو، وہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو پہلے مجدد امت تھے ان کا مقام حاصل کر سکتا تھا. نظام مصطفیٰ کی تحریک نے اتنی سٹیم کریٹ کر دی تھی، ایسا جوش و خروش تھا جو تحریک پاکستان کے زمانے میں بھی نہیں تھا، لیکن بدنصیبی، بدنصیب. اسی طریقے سے اب تاریخ نے آپ کو موقع دیا نواز شریف صاحب، لیکن اس کے کچھ شرطیں ہیں، کچھ اس کے تقاضے ہیں. 4 باتیں میں نے بیان کی ہیں، میرا وہ خط آج چھپ گیا ہے ددائے خلافت میں، وہ آ بھی گیا ہے، پہلی بات میں نے کہا ہے کہ یہ جو آپ نے رائےوند کے محلات ہیں یا کچھ اور ہیں یا جو بھی بنایا ہے یہ سب قوم کو دیجئے اور اپنا دامن جھاڑ دیجئے. وہ ہے یا نہیں ہے, اس میں خرابی ہے برائی ہے نہیں ہے, دامن جھاڑ دو. تمہیں اللہ نے جو گھر دے رکھے ماڈل ٹاؤن میں, اس ملک کے اندر 30 کروڑ کتنے آدمی ہوں گے جنہیں ایسے گھر میسر ہیں؟ پھر محل اور بنانے کی ضرورت کیا؟ یہ میرے ساتھ کہا اس کیا ہمیشہ رہنا کان لکم تخلدون. یہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ تم ایسے ایسے محل بناتے ہو یا کہ تم ہمیشہ رہو گے دنیا کے اندر, کس لیے بنا رہے؟ یہ تمہارے لیے یہ کوششیں کافی نہیں ہیں. نمبر 2, اگر تمہاری کوئی جائیداد اس ملک سے باہر ہے بیچو اور خود انحصاری فنڈ کے اندر شامل کرو, اور اگر تمہارا کوئی ڈالر اکاؤنٹ باہر ہے, میں نہیں جانتا ہے یا نہیں ہے, میں نہیں جانتا تمہاری کوئی جاگیر ہے یا نہیں ہے, صاف میں نے لکھ دیا اس میں, مجھے کچھ پتا نہیں اور اس ملک کا عام آدمی نہیں جانتا, لیکن جن لوگوں سے آپ مطالبے کر رہے ہیں اشار کرو قربانی کرو, وہ خوب جانتے ہیں کہ آپ کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں. کوئی قربانی نہیں دے گا جب تک کہ آپ اس میدان کے اندر پہل نہ کریں, اپنا سارا باہر کا سفر لائیں اور خود انحصاری فنڈ کے اندر شامل کریں. اور 4, اپنے کاروبار اپنی انڈسٹریز میں سے بھی صرف وہ ریٹین کریں اپنے پاس جو بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو, شیشے کی طرح, کوئی قرضہ نہ ہو, کوئی اور معاملہ خراب نہ ہو. اور آئندہ بھی دستی صنعت کاری اور سرمایہ داری کے خول سے باہر نکلیے تو کیا عجب کہ آپ عمر بن عبد العزیز کا مقام حاصل کریں. لیکن یہ کہ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں, 11 دن گزر گئے اس ملاقات کو بھی, اس کے بعد سے جو کچھ ہو رہا ہے, جوئے کی ترویج اور ہو رہی ہے, سود کی طرف اور پیش رفت ہو رہی ہے, فورن کرنسی اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی بانڈز کی شکل میں, راتوں رات کروڑ پتی بننے کی ترغیب دی جا رہی ہے, اور جہازی سائز کے اخباری اشتہارات, کیا کس قدر پیسہ صرف ہو رہا ہے جوئے کی ترغیب پر. ماں در کے خیال ہے وہ فلک در کے خیال, میں کس خیال میں ہوں اور فلک کس خیال میں ہے, میں کیا سوچ رہا ہوں؟ پھر بھی ہمیں تو بات کہنی ہے, ہم تو کہیں گے, موقع ہے, اگر نہیں اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ گے, اف یو ڈونٹ پروو ایکول ٹو دی ٹاسک, جو صورتحال سامنے نظر آ رہی ہے. قاضی حسین احمد صاحب نے کہا ہے دروغ برگردن راوی کہ یہ بڑی گاڑیوں کے اوپر جو ٹیکس بڑھایا گیا ہے, 678 گاڑیاں پہلے سینیٹر سیف الرحمان صاحب نے امپورٹ کر لی ہے, اب بڑھایا گیا. اگر یہ صحیح ہے اللہ عالم, میرے پاس تو وسائل و ذرائع نہیں ہے, قاضی صاحب کے تو ہاتھ لمبے ہیں اس میں کوئی شک نہیں. اگر صحیح ہے تو پھر تو مطلب وہی ہوا جو کبھی جگر نے کہا تھا, یہ بھی زمانہ دیکھ لیا, چور بنے ہیں چوکیدار, احتساب وہ فرما رہے ہیں جن کا حال یہ ہے, جن کا بھائی پکڑا گیا ملینز آف ڈالرز لے کر جاتا ہوا, اسے چھڑوا دیا گیا اور فرض شناسی کے جرم کی پاداش میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایف آئی اے معطل ہو گیا. یہ جس ملک میں ہو رہا ہو, چور بنے ہیں چوکیدار. بہرحال جو کچھ مجھے آخری بات آج کہنی ہے وہ یہ ہے, نواز شریف صاحب سے, وہ اس میں میں نے نہیں لکھا تھا, آج اس وقت کہہ رہا ہوں, اللہ کی مشیت پوری ہوگی, کون اس میں سے کچھ اپنے لیے خیر کما لیتا ہے, کون محروم چلا جاتا ہے, یہ ہر شخص کا اپنا فیصلہ ہے. نہ بھٹو رہا نہ ضیاء الحق رہے, آصف زرداری بھی اس وقت حوالات میں ہے اور بے نظیر بھی شاید چند دنوں میں گرفتار ہو جائے. تم کوئی آسمان سے نازل نہیں ہوئے ہو, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. وہ تو پھر بھی جدی پشتی تھے ان لوگوں کی, تو جو بھی تھے ان کی جاگیریں تھیں پرانی. آپ لوگ تو نئے صنعت کار, نو دولتی, نئے تاجر لوگ ہیں, لیکن یہ کہ ہے موقع اب بھی ہے. میں نے اسی میں یہ شعر لکھا ہے, فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے, دل یا شکم, یا تو بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو کر قوم کے سامنے آ جاؤ تو وہ موقع ہے تمہارے لیے کہ تم عمر بن عبد العزیز کا مقام حاصل کر سکتے ہو. میں تو پھر بھی دعا کروں گا اللہ سے, آج نہیں تو کل, اللہ تعالیٰ ان کے دل کو ادھر پھیر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.